بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ناظرين، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے اور دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مشعلِ راہ ہے جو پیر کے روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا پروگرام ہے جو کچھ عرصے سے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. آج کل جو ہماری گفتگو ہے وہ بڑی اہم اور بہت پیاری اور خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے کہ مختصر ہے، لیکن بہت ہی اہم دعا. 34ویں دعا ہے جو فرزند رسول سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوئی. کب جاری ہوئی؟ ہم نے پچھلے ہفتے بتایا. اس وقت جاری ہوئی جب آپ کبھی امتحان میں مبتلا ہوتے تھے، یا کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا تھا، ذلیل ہو رہا ہے معاشرے میں. خدا نہ کرے کبھی کسی کے لیے یہ مرحلہ پیش آئے، کسی کے سامنے اس طرح کے دن آئیں کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلت و رسوا ہو سماج میں. لیکن کبھی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایسا موقع آتا تھا، ایسے شخص کو دیکھتے تھے، تو پھر آپ کچھ فقرات کا سہارا لیتے تھے، کچھ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جا کر. وہ یہ دعا ہے 34ویں دعا. اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے اس گفتگو کو شروع کیا، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس موضوع پر الحمدللہ آج ہمارا بہت ہی معزز اور محترم مہمان ساتھ دے رہے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں، میں درخواست کرتا ہوں اگر اتنا وقت آج بھی رکھتے ہوں تو ہمارا آخر تک ساتھ دیں. اجازت دیں، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، چلا پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اے اللہ، تو اس پردداریو اے پوشی کو ہمارے لیے ایک نصیحت کرنے والا اور بدخوئی اور ارتکاب گناہ سے روکنے والا، گناہوں کو مٹانے والی راہ توبہ اور طریق پسندیدہ پر گامزنی کا وسیلہ قرار دے، اور اس راہ پیمانی کے لمحے ہم سے قریب کر، اور ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا نہ کر جو تجھ سے ہمیں غافل کر دیں، اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. بارِ الٰہ محمد پر جو مخلوقات میں تیرے برگزیدہ اور ان کی پاکیزہ عطرت پر جو کائنات میں تیری منتخب کردہ ہے، رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے فرمان کے مطابق ان کی بات پر کان دھرنے والا اور ان کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آئیے ناظرین، میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہماری گفتگو آج 34ویں دعا کے حوالے سے ہے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی 34ویں دعا جو صحیفہ سجادیہ میں درج ہے. اس گفتگو کو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا، آج اس کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں شکر گزار ہوں آج بھی تشریف لائے. پچھلی بار مجھے یاد آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری گفتگو رہی اس دعا کے حوالے سے. آپ نے بتایا کہ ایک قانون ہے سیدھا اللہ کا کہ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا صلہ بھی وہ دیکھے گا، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا صلہ بھی وہ دیکھے گا. بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھپا دیتا ہے اللہ، ستار العیوب ہے، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ جو چھپ نہیں سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے کچھ اشارہ کیا ان کے فقروں کی طرف کہ کیا شان ہے اللہ کی، کس طریقے سے وہ چھپاتا ہے گناہوں کو. بسم اللہ
الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں.
علیکم السلام.
اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے ہم نے کوشش کی اور تقریباً اس دعا کے آدھے دعا کے کلمات کو ہم نے ذکر کیا، دعا جو کہ عبد و معبود کے درمیان ایک مخلصانہ رابطہ ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جب اپنے پروردگار کے حضور پہنچے تو وہ بہترین الفاظ استعمال کرے کہ جو اس کی قلب کی کیفیت، اس کی اس نفسانی کیفیت کا بہترین آئینہ دار ہو. اس کیفیت میں خود ہم دیکھیں، جتنا انسان جس سے مانگ رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہوگا، اس کو جتنا جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، اتنے بہترین الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی جیسے چاہے دعا مانگ لیں. دعا وہ ہے مرحلہ، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، لیکن 100% ایسا نہیں ہے. دعا کی اپنی شروط ہیں، دعا کے اپنے آداب ہیں. ہم جب چاہے جیسے چاہے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی ایک بڑی علت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان شروط اور ان آداب کا خیال نہیں رکھتے.
صحیح.
آئمہ علیہ السلام اور خصوصاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس مرحلے میں کہ جس کو ہم اپنے لیے خاص سمجھ رہے ہیں اور اب تو پروردگار کے درمیان ایک مستقیم راستہ سمجھ رہے ہیں، اس میں وہ بہترین الفاظ. اب دیکھیے، مختلف عنوان کے والدین کے لیے دعا کرنی ہو، مشکل میں گرفتار ہوں تو کیا دعا کی جائے، ورود ماہ رمضان ہو تو کیا دعا کی جائے، یہ وہ عناوین ہیں کہ جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے،
صحیح،
متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کنارے، وہ گوشے کہ جو انسان بعض اوقات خود بھی محسوس نہیں کر پاتا، امام ہدایت کر رہے ہیں. اور دعا کے اس مرحلے میں کیا مرحلہ ہے کہ آپ خود ابتلا میں ہیں، مبتلا ہیں، آزمائش کا مرحلہ ہے، یا وہ آپ کے مقامات کو بڑھانے کا مرحلہ ہے، یا آپ کے گناہوں کی معافی کا مرحلہ ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ایک مرحلہ وہاں پر ایسا آ رہا ہے کہ جہاں پر انسان کے گناہوں کی، پروردگار ستار العیوب ہے لیکن رسوائی سامنے آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے. اب یہ انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے. پہلے حصے میں میرے مولا نے پروردگار کی ستاریت کی جو مختلف کیفیات ہیں ان کو ایک ایک کر کے گنوایا ہے، اور اس کے آخر میں آ کر کتنا خوبصورت جملہ تھا جہاں پہ میرا مولا فرما رہا ہے کہ تیری عافیت
سبب بنی.
جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دیکھیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جو چاہتے ہیں ہماری برائیوں کو سنیں ان کی کانوں کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ مرحلہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب دعا کا ایک ایسا رخ امام سجاد اختیار کر رہے ہیں کہ جو واقعہ نجیب ہے. یعنی انسان اگر امام ہمیں نکات کی طرف ہدایت اور رہنمائی نہ کریں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جب امام فرما رہے ہیں فاجعل ما سترت من العورا واخفیت من الدخیلا. کیا مرحلہ ہے دیکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ان عیوب کو چھپا رہا ہے، جہاں پر وہ ہمارے ان برائیوں کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں پروردگار سے امام سجاد کہ یہی جو تیرا چھپانا ہے، یہی جو تیرا ستر ہے، اس کو قرار دے ہمارے لیے کیا واعظن لنا،
ہمارے سے سبق لیں،
ہمارے لیے موعظہ کرے، ہمیں سمجھائے، ہمیں بتلائے. کیا بتلائے؟ کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں.
صحیح. یعنی ہمارے اندر بجائے اس کے جرات پیدا کرے کہ چلیں اب تو
درونی واعظ بنا دے اس کو ہمارے لیے. کب؟ جب مجھے محسوس ہو. دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر یہ مشہور ہو گیا، اگر یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا، اگر یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو میری کوئی عزت نہیں. لیکن وہاں پر آ کر پروردگار پچھلے فرمایا دعا میں کہ قادر فوق القادرین ہے. لوگ چاہتے ہیں، بعض اوقات دشمن ہو انسان کے، وہ اس کی اس گناہی اس عیب کو آشکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار اب جب یہ مرحلہ آ گیا کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کے چاہنے کے باوجود پروردگار عالم اسے چھپا رہا ہے، تو اب یہ کیفیت ہے نا کہ جو اس کو واعظ بنے. ایک مرحلہ. دوسرا فرما رہے ہیں کہ وزاجرن عن سوء الخ، اس سے پھر مجھے روکے، اب میں دوبارہ وہ بدخلقی اختیار نہ کروں. واقتراف الخطیہ، یہ جو میں گناہوں کو سمیٹنے کا میں نے ایک پورا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ کیفیت مجھے اس سے روکنے والی بنا دے. تو بنا دے پروردگار، تو اسے واعظ بنا، تو مجھے، تو ہی اسی ساری ستاریت کی کیفیت کو میرے لیے، میری بدخلقی، میری گناہوں کو ارتکاب دینے والی کیفیت سے روکنے والا بنا دے. اور کیا بنا دے؟ اسی کیفیت کو سعین الی التوبہ الماحیہ، ایسی کوشش کہ جو مجھے توبہ تک لے جائے. دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ جو تو نے میرے گناہ کو چھپایا، اب وہ کیفیت ہے. دیکھیے میں نے پچھلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے اوپر مرحلہ ہے یا یہ کہ اس کا یہ ستاریت اس کے گناہ پہ جرات دے دے. اگر جرات کرے گا تو خود بخود اس مرحلے میں آئے گا کہ جہاں لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا،
صحیح.
دوسروں کے لیے عبرت بنے گا. لیکن دوسرے کو دیکھ کے جب خود عبرت لے رہا ہے تو پھر کیا چاہیے؟ ایک مرحلے میں واعظ بن جائے یہ ستاریت، دوسرے مرحلے میں اس کی سوء خلق، بد خلقی، گناہوں کو کرنے والے سے روکنے والا بن جائے، اور پھر کہاں تک پہنچانے؟ توبہ تک پہنچانے والا بن جائے. تو قرار دے.
یہ آپ دل کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی ہو، خیر خدا سے چاہے کہ وہ ایسی کیفیت پیدا ہو دل میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ کیسے اس کیفیت کو زبان پر لائے.
بالکل.
یہ وہ بہترین سہارا ہے یہ دعا، اس طرح کی دعائیں بہترین سہارا
اس مقام پر رہنمائی ہے کہ جب تم اس کیفیت سے گزر رہے ہو تو عبد ہونے کی حیثیت سے اپنے معبود سے کیسے کلام کرو.
اس کے لیے ایک خاص ادب کی ضرورت ہے، خاص سلیقے کی ضرورت ہے، خاص الفاظ کی ضرورت ہے.
ہم ان شروط اور شرائط کو ابھی مورد بحث نہیں لا رہے، وہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے.
دعا کی کیا شرائط ہیں،
لیکن خود الفاظ ایک ادب ہے، الفاظ ایک شرط ہیں. آپ کے خوبصورت الفاظ اس کے لیے آپ کی گناہوں کی ستاریت اور غفاریت دونوں کا سبب بن سکتی ہے.
صحیح. ایک طرح سے خود نفسیات کی تعمیر ہے یہاں پر اس دعا کے ذریعے سے.
بالکل.
کیسے نفسیات ہونے چاہیے آپ؟
بالکل.
کیا کیفیت ہونی چاہیے؟
کب اور دیکھیں کس مقام پہ، کہ جہاں پر انسان یا خود آزمائش میں مبتلا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں مبتلا ہوں تو مجھے کیا الفاظ ایسے استعمال کروں میں اپنے پروردگار سے کہ وہ اس ساری کیفیت میں یا میرے اس گناہوں کو چھپا دے یا مجھے اس ساری کیفیت سے باہر نکال دے. اور پھر یہی آزمائش کی کیفیت، یہی دیکھیے کتنا خوبصورت درس ہے خدا پر توکل کرنے کا، کتنا خوبصورت درس ہے یہ صبر کے مقام میں، کتنا خوبصورت درس ہے یہ انسان کا خدا کو سمجھنے کے مقام.
صحیح.
اور پھر جب دعا کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں تو واقعاً یعنی فرما رہے ہیں کہ توبہ ایسی توبہ کہ جو ماہیت قبول ہونے والی توبہ، اور طریق المحمود مجھے ایسے یہ تیری ستاریت تیرے پسندیدہ طریقے پہ مجھے لے جائے، اس راستے پر کہ جسے تو پسند کرتا ہے. اب یہ جو پسندیدگی کا راستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پسندیدگی کا راستہ دیر میں بھی آیا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کی نوبت دیر میں پہنچے، تو یہیں پر پروردگار سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَقَرِّبِ الْوَقْتِ فِيهِ. ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کہ پروردگار یہ جو تیری طرف جانے کا راستہ ہے، یہ جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، یہ جو توبت کا راستہ ہے، اس سارے مرحلے میں اسی وقت کو میرے لیے قریب کر دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے طولانی ہونے کی وجہ سے انسان پر مایوسی کی کیفیت ہے، انسان کے اندر بدگمانی کی کیفیت ہے. تو جتنا وقت قریب ہو جائے گا اتنا ہی اس کی جو کیفیت ہے وہ اتنی مضبوط اور محکم ہو جائے گی انسان کے وجود کے اندر.
صحیح. قاسم نقوی صاحب، وقت ہو چلا ایک بریک کا، میں یہاں پر روکتا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ کو، اور اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اس پروگرام میں. اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، ان شاء اللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. جی ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں یہاں پر ساتھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کا، جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم تک اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اپنی باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں. urdu.sehar.tv.ir یہ ہماری ویب سائٹ ہے، جہاں پر جو سحر ٹی وی کی اردو سروس ہے اس کے سارے پروگرام ہم اس ویب سائٹ پر جا کر اپلوڈ کرتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے پروگرام وہاں موجود ہوتے ہیں. اور اگر کوئی سوال آتا ہے آپ کے پاس تو اس کے لیے ہم نے بتایا ہے کہ urdu@sehar.tv.ir یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہمارے پاس آیا ہے، مجھے مزہ آ گیا. جناب کاظم صاحب نے کراچی سے کیا ہے ایک سوال، اور اتفاق سے مولانا کاظم صاحب خود ہماری گفتگو سے بھی اس کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ جو ہماری آزمائش ہے یا ہمارے گناہ کے نتیجے میں ہے یا ہمیں اوپر لے جانے کے لیے ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ جو ہماری آزمائش ہے وہ ہمارے گناہ کے نتیجے میں ہے یا ہمیں اوپر لے جانے کے لیے، مطلب یہ کہ ہمارے مقام کو اور بڑھانے کے لیے. بہت ہی اچھا سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم طلب کریں گے اپنے محترم اور معزز مہمان سے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور خاص طور سے ان ناظرین کا جو سوالات بھیجتے ہیں اور اس قابل اس پروگرام کو سمجھتے ہیں. جی کاظم صاحب، ایک سوال ہے، میں آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں اس کو پہلے، اس کے بعد پھر جواب.
واقعاً یعنی وہ خوبصورت نقطہ ہے کہ جہاں پر اکثر لوگ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دل کی کیفیت ہے کہ جس کو بعض اوقات انسان بیان نہیں کر پاتا، کہ یہ مشکلات، یہ آزمائشات، یہ جو امتحانات چل رہے ہیں ہمارے، یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہیں، یا نہیں پروردگار چاہتا ہے کہ ہمیں مقامات عالیہ تک پہنچائے، ہمارے مقامات کو بڑھائے اپنے نزدیک. دونوں مرحلے خدا کی رحم سے خالی نہیں ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یعنی پس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو مرحلہ ہے، یا تو یہ مرحلہ، یہ سختی جو میرے پر گزر رہی ہے، یا میرے گناہوں کو ختم کر رہی ہے، یا مجھے آگے بڑھا رہی ہے. اچھا، گناہوں کا ختم ہو جانا خود سے ایک مرتبہ آگے بڑھنا ہے،
صحیح،
اس لیے کہ آپ پاک ہو رہے ہیں، آپ صاف ہو رہے ہیں، اور یہ پروردگار کی واقعاً وہ رحمت عظیمہ ہے کہ جس کا انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. واقعاً یہ مرحلہ ایسا ہے. لیکن بعض روایات کی روشنی سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مسئلے میں گرفتار ہو، تو وہ فوراً اپنی جسے کہنے چاہیے تازہ یادداشت کی طرف جائے. میں نے ایک یا دو دنوں کے اندر، تین دنوں کی یا ایک ہفتے کے اندر میں نے کیا کیا کیا. دیکھیے، یہ خود وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کے اندر محاسبے کی کیفیت کو ایجاد کرتی ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کتنا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. روز قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب کرو. اب یہ حساب کی طرف انسان کب متوجہ ہوگا؟ جب وہ یہ آزمائش میں، جب یہی ابتلاء آئے گی، یہی امتحان، یہی سخت وقت آئے گا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی. یہی محاسبے کی کیفیت ایجاد کرنا شاید پروردگار کی جانب سے ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہو کہ انسان کو جب وہ مبتلا کرتا ہے. لیکن جب انسان مبتلا ہے، اب ہمارے ہاں ایک عام کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم گرفتار ہوئے امتحان میں، مبتلا میں، پریشانی میں، تو ہم فوراً جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکوہ شکایت کرنا شروع کرتے ہیں،
فوراً شکایت کی زبان کھل جاتی ہے.
اب یہی دیکھیے وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی شکایت کی زبان کھولی. امام بڑا عجیب و غریب جملہ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قلت الصبر فضیحۃ. یہ جو صبر کا قلیل ہونا ہے، یہ خود اپنے اندر ایک رسوائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس آزمائش سے میں گزر رہا ہوں، پروردگار نہیں چاہتا کہ سب لوگ سمجھیں، لیکن اگر میرے اندر صبر قلیل ہے، میں خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے اس کیفیت کو لوگوں کے سامنے بتلا رہا ہوں تاکہ وہ متوجہ ہوں کہ یہ کیوں آزمائش میں مبتلا ہے، کہیں یہ گناہ کار تو نہیں ہے، کہیں یہ بس. دیکھیے کیا عجیب و غریب مقام ہے. اور دوسرا مقام وہاں پر سمجھ میں آتا ہے جہاں پر روایت میں، حدیث قدسی میں، پروردگار اپنے ایک نبی جناب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، واقعی عجیب الفاظ ہیں اس روایت کے، اس حدیث قدسی کے، کہ جناب عزیر کو مخاطب ہو کے پروردگار فرماتا ہے کہ تم جب بھی مبتلا ہو تو بندوں کے سامنے اس ابتلا، اس آزمائش کا شکوہ اور گلہ نہ کرو.
صحیح.
کیوں؟ اسی لیے کہ جب تمہاری بدی، جب تمہاری گناہ، تمہاری برائیاں آسمان پر پہنچتی ہیں، تو میں بھی انہیں چھپاتا ہوں اور فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے بس تم بھی کیا کرو کہ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو، جب تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، ابتلا میں پڑ جاؤ، تو پھر اس کا گلہ شکوہ بندوں کے سامنے نہیں کرو، لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ نہیں. صبر، حوصلہ. یہ صبر اور حوصلہ، دیکھیے کیوں، یہ صبر اور حوصلہ خود اس فضیحت سے، اس رسوائی سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. بس وہ جو بات ہم نے شروع میں کی کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رسوائی آشکار ہو جاتی ہے، کہ جن کا نتیجہ سامنے آتا ہے. لیکن ایک مرحلہ ہمیں اس جگہ پہ، یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ قلت صبر بعض اوقات انسان کی خود رسوائی کا باعث بن جاتا ہے. بس ابتلا کا مرحلہ ہے تو اس میں کیا کیجیے؟ اپنے آپ کو پائیدار رکھیے، صبر سے، استقامت سے کام لیجیے کہ یہی صبر یا آپ کے مقام کو بڑھا رہا ہے یا آپ کے گناہ کو. اگر آپ کی شارٹ ہسٹری میں کوئی گناہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مقام بڑھا، اور اگر آپ نے کوئی گناہ پایا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسی گناہ کی مکافات ہے.
صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ خود یہ جو عنوان ہے دعا کا، اسی کو دیکھ کر کے یہ اطمینان ہو جانا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے سب کا ہوتا ہے، اور صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. معصوم ہستی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ مبتلا ہوتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے.
بالکل.
یقیناً آپ، اللہ چاہتا ہے ایک مرحلے پر آپ کو لے جانا، اس لیے آپ کو آزماتا ہے. یہ تو قانون ہے اللہ کا بھی اور خدا کے بندوں
گناہ کا. اگر فرض کیجئے ہم یہ تصور رکھ رہے ہیں کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، تو یہ تصور اپنے وجود میں خود مقامات عالیہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بڑا عجیب و غریب جملہ فرماتے ہیں، ثلاث من ابتلیا بواحدۃ منہن تمنا الموت. تین طرح کے افراد ایسے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہو جائیں، وہ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. واقعاً خود اپنی جگہ یہ حدیث مفصل بیان چاہتی ہے، لیکن آپ غور کیجئے، فقر متتابع، پے در پے آنے والا فقر، ایک فقر کے بعد دوسرا فقر، ایک فقر کے بعد. ایک مقام ایسا پہنچتا ہے کہ انسان تمنا کرنے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں، یہ فقر میں سے ختم ہو جائے. دوسرا مقام ادوون غالب، جہاں آپ کا دشمن آپ پر غالب آ جائے. یہ غلبہ دشمن کا آخر اقرار انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. اور تیسری چیز کہ جس کو امام نے تمام چیزوں کے درمیان میں شمار کیا ہے، وہ ہے حرمت الفاضحہ، رسوائی کا سامنے آ جانا.
اللہ صحیح. عزت انسان کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے عزت ہر انسانی زندگی کے لیے. ایک بار اگر وہاں سے چلی گئی یہ ثروت اور یہ دولت، تو پھر انسان سب کچھ کر سکتا ہے،
سب کچھ.
اس کے پھر
تمنا موت، دیکھیں خود امام فرما رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کا سامنے آ جانا یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر شخص تمنا کرنے لگتا ہے موت کی. اور ہم نے تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے دیکھے. اب اسی عنوان کو دیکھیں یہاں پر لا کر امام فرما رہے ہیں کہ اب جب پروردگار ستار العیوب ہے، تو جن جن مرحلوں میں وہ ہماری عیوب، ہمارے گناہوں، ہماری خطایات کو چھپا رہا ہے، تو یہ ساری کیفیت کو دوسرے مرحلے میں کیا کہا کہ ہمارے لیے واعظ قرار دے، یعنی گناہوں سے روکنے والا قرار دے، توبہ کی طرف لے جانے والا قرار دے.
یعنی کچھ ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر کے ہم اسے سبق لیں.
سبق
چھپایا ہے تو ہم سبق لیں اور اپنے اندر جرات پیدا نہ کریں دوبارہ گناہ کرنے کی، بلکہ ہم توبہ کی طرف بڑھیں.
دیکھیے دوسرا وہی جو قلت الصبر کا مرحلہ ہے، اسی میں آگے فرما رہے ہیں کہ وہ قریب الوقت بھی ہے، کہ یہی جو کیفیت ہے اس کے وقت وہ قریب کر دے تاکہ صبر کا مادہ ہاتھ سے نہ نکلے.
صحیح. کچھ دیر کے لیے مولانا کاظم صاحب اجازت دیں، رکتے ہیں یہاں پر، وقت چلا ہے بریک کا. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، مشعل راہ ابھی جاری ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، دعا ہے 35ویں دعا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ ہے رضا کے حوالے سے کہ انسان کو راضی رہنا چاہیے اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے مقدرات پر. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری گفتگو ہوگی. یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے، اور ابھی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس کے جو مختلف گوشے ہیں اس سے بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ دعائیں جو ہیں بہرحال اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ میں نے سنا ایک جگہ پر کہ انہی دعاؤں کو کچھ افراد صرف یہ کہ ان کو تھوڑی بہت عزت مل جائے اپنے نام سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تاکہ تھوڑا بہت ان کو لوگ محترم نگاہوں سے دیکھنے لگیں. بتاتے نہیں، لیکن
یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر عبد و پروردگار کے درمیان رابطہ ہے، اور ان الفاظ سے، ان کیفیات سے زیادہ بہترین الفاظ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے.
صحیح.
مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جس میں دعا کا اتنا بڑا خزینہ موجود ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور مکتب ایسا ہو جس نے اتنی تعداد میں اور ایسی ایسی خوبصورت دعاؤں کو تعلیم کیا ہو. یہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر بعض لوگ، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک لمحے میں، ایک مراحل پر یہ خیانت علمی ہے کہ امام کا نام لیے بغیر کوئی اس کا ترجمہ اپنے نام سے اپنی شہرت کے لیے پیش کرے. لیکن اگر مومنین اور ہمارے جو برادران اور خواہران ہیں یہ آئمہ کی تعلیم کردہ ان دعاؤں سے تھوڑا سا انس پیدا کریں، تو کم از کم ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا کہ وہ ان افراد کی شناسائی کر سکیں گے کہ یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے یہ ہمارے آئمہ کے ہیں یا اس کے اپنے ہیں.
صحیح. خود ایک یہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر غیر معصوم ہستی کا نام ان دعاؤں کے ساتھ جوڑا جائے تو جچتا نہیں.
بالکل. یہ وہ مقام ہے. دیکھیے چونکہ ہمارے ہاں ترجمہ پیش ہوتا ہے تو لوگ اس کیفیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ عرب زبان میں آ جائیں، اصل دعا کے مطلب کی طرف آ جائیں، تو واقعا یعنی یہ الفاظ، ان کی فصاحت و بلاغت، اب آپ دیکھیے خود اس دعا میں کہ آخر میں جب ساری کیفیت بیان ہو گئی جہاں پر دعا ہو گئی، اب آپ ستاریت کو اپنے لیے واعظ بنا کر پر فرما رہے ہیں کہ انا الیک راغبون، ہم تیری طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ومن الذنوب تائبون، اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. اب اس ساری کیفیت کو لا کر اس مقام پر لا کے پروردگار کے سامنے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر خشوع اور خضوع سے اپنے آپ کو راغب کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تائب کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ وسیلہ کہ جو تمام دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے کہ وصلی علی خیارتک اللہم من خلقک محمد و اطرتک صفت من بریتک الطاہرین. لیکن آخری جملہ دیکھیے، یہ واقعا سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے واقعا ایک توجہ کا طلبگار جملہ ہے کہ آخر کی، تو یعنی اس صلوات کہ بیان فرما رہے ہیں وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ وَمُطِعِينَ كَمَا أَمَرْتَ، کہ پروردگار ان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے جن کو تو نے ہماری ہدایت کا وسیلہ قرار دیا تو بس ہمیں بھی قرار دے ان کے لیے سامع، کہ ہم انہیں سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطیع قرار دے کہ جیسا کہ تو نے امر کیا ہے قرآن میں اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ مفروض الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے۔
وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ مُطِعِينَ كَمَا أَمَرْتَ، یہ اس جملے سے مجھے وہ الفاظ یاد آئے، وہ جملے یاد آئے جو آپ نے پچھلے پروگرام کے شروع میں جن کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، حکومت کی نظریں ہیں، حاکموں کی نظریں ہیں اور مختلف جاسوس آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں،
امامت کا پیغام،
امامت کا پیغام، بہت ہی
خوش، یہ ولی امر ہیں، ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، باقی
یہ دعا تھی، یہ جو ہے ناظرین امام کی دعا تھی اور آخری جملہ تھا، لیکن اس جملے میں امام متوجہ کر رہے ہیں محمد و آل محمد کی طرف، تمام اپنے مخاطبین کو، تمام ان افراد کو، تمام امت کو، امت کے سامنے دعا کر رہے ہیں، لیکن متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کا نہیں کہ جو اس وقت حاکم بن بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ کاظم نقوی صاحب، میں شکر گزار ہوں، بہت ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری گفتگو تھی اس دعا کے حوالے سے، امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی یہ دعا مفید رہی ہوگی، اور یہ دعا تو یقیناً مفید ہے، ہماری گفتگو مفید رہی ہوگی دعا کے حوالے سے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت ہے، خدا حافظ۔ اللہ اللہ